تو میدان سے منہ پھیر نہ آتا ہی نہیں، ان نگاہوں میں کوئی اور سماتا ہی نہیں، اور پس کے پنجے سے بہادر کوئی جاتا ہی نہیں، ہم سے دنیا میں کوئی آنکھ ملاتا ہی نہیں، ہم کو مغلوب نہ کہنا کبھی ہم غالب ہیں، ہم کو مغلوب نہ کہنا کبھی ہم غالب ہیں، ہم غلاموں نے علی ابن ابی طالب ہیں۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنة الدائمة علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ولایت محور دین خدا موضوع سخن ہے، اور کربلا اسی ہدف کی خاطر اس قربانی کا نام ہے کہ دین خدا کو ولایت کے محور میں واپس لوٹایا جائے۔ قرآن کی پوری تاکید تعلیم اسی محور میں تھی کہ انسانوں کو جہاں پر خداوند تعالیٰ نے ایک مجموعہ دین کا عطا فرمایا ہے، اس دین کو ایک محور بھی عطا کیا ہے تاکہ دین اس محور کے ذریعے محفوظ رہے اور انسان دین کے ذریعے سے محفوظ رہے، انسان پر دین کا سایہ ہو اور دین پر ولایت کا سایہ ہو۔ اگر یہ حصار ولایت محفوظ رہا، قائم رہا، دین کے ارکان اپنے مقام پر قائم رہیں گے، اس صورت میں انسان مجبور نہیں ہے کہ آبائی سنتوں کے مطابق دین زندگی بسر کر کے اور دین سے اس کی تائید کروائے، بلکہ زندگی ہی انسان کی دین کے سائے میں بسر ہوگی۔ قرآن کا بھی یہ فرمانا ہے کہ دین تمہارے لیے حیات ہے، دین میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ خداوند کا فرمانا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو خدا و رسول کی آواز پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب خدا و رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ خدا و رسول انسان کو اسی آئین و حدود کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اس دین کو ضمانت کی ضرورت ہے، چونکہ دین جب انسانی ماحول میں داخل ہوتا ہے، انسان کی تطہیر کے لیے آتا ہے، گنگن آفات اور خطرات دین کو متوجہ ہیں۔ جس طرح سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو بہت سارے خطرات سے آگاہ کیا، آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے زمین جیسے ایک ماحول میں خلق فرمایا، یا آدم و اسکن انت و زوجک الجنہ، اس جنت سے مراد اس جنت موعود نہیں ہے جو مرنے کے بعد متقین کو اور مومنین کو نصیب ہوگی، چونکہ وہ جنت موت کے بعد انسان کو اپنے اعمال کے نتیجہ میں ملتی ہے، اور اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں چلا جائے اسے باہر نکالا نہیں جائے گا، جبکہ آدم کو موت سے پہلے اس جنت میں رکھا گیا اور جنت میں رکھ کر پھر اسے نکال بھی دیا گیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جو موت کے بعد انسان کو ملنی ہے۔ یہ زمین سے مشابہ ایک ماحول تھا، یا زمین پر ہی تھا یا کسی ایسے مقام پہ تھا جس کا زمین سے کافی تشابہ تھا، مشابہت تھی۔ زمین کے اندر خطرات ہیں، زمین کے اندر انسان کے لیے مفید چیزیں ہیں، زمین کے اندر انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں، زمین بھری ہوئی ہے انہی چیزوں سے، ممنوع اور مجاز چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور انسان کو آدم کو خدا نے اسی زمین کے لیے پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جنت کے لیے خدا نے خلیفہ نہیں بنایا، زمین کے لیے خلیفہ بنایا، اور زمین پر اس خلیفہ کو مقرر کرنا تھا، یعنی پایتخت خلافت خدا زمین قرار دیا، اس کو زمین پہ آنا ہی تھا۔ ابھی بعض لوگ شکوا کرتے ہیں کہ آدم اگر وہ کھانا نہ کھاتے ابو البشر تو آج ہمیں یہ مشکلات پیش نہ آتی، ہم سب ابھی جنت میں ہوتے، نہ وہ دانا کھاتے یا نہ کھاتے، خدا نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، بالآخر دانا کھائے بغیر زمین پہ آنا پڑتا، اور دانا کھا کے زمین پہ آئے یہ بہتر رہا آدم کے لیے، ورنہ زمین پہ آ کے دانا کھا لیتے تو وہ زیادہ نقصان ہوتا، جنت میں کھا لیا اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ زمین سے آشنا کرنے کے لیے کہ زمین، جس زمین پہ تم جا رہے ہو، جس زمین پہ آپ کو عمر بسر کرنی ہے، جس زمین پہ آپ کی نسل بڑھنی ہے، اور جس زمین پہ آپ کی نسل کو عمر بسر کرنی ہے، صدیاں گزارنی ہیں، جب تک اس ماحول سے تم آشنا نہیں ہوگے، تمہاری اولاد آشنا نہیں ہوگی، کیسے اس زندگی پہ رہ پاؤ گے، کیسے اس زمین پر زندگی بسر کرو گے؟ لہذا زمین جیسا ایک مشابہ ماحول بنا کر آدم کو اس میں رکھا، کہا کہ یہاں کھو آپ، فکولا ماشے تما رغدن، جیسے جی چاہتا ہے کھو، جو جی چاہتا ہے کھو، لیکن ساتھ ہی فرمائے کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن اس ممنوع درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں تھا وہ ممنوع درخت؟ وہ ضروری نہیں ہے جاننا، قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے ہمیں اس میں کم دلچسپی ہے، اور قرآن نے جو کچھ نہیں بیان کیا ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ اگر اتنی ضروری ہوتا اس کا نام جاننا تو قرآن میں ذکر کر دیا جاتا ہے وہ کون سا درخت تھا۔ صرف اتنا کافی ہے جان لینا کہ ایک ممنوع درخت تھا، ایک مضر درخت تھا، ایک نقصان دہ درخت تھا، جس کے قریب نہیں جانا تھا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں ان پہ توجہ نہیں ہوتی، جو بیان نہیں ہوتی ان پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ کسی شاعر کو بھی یہی مشکل پیش تھی جو قرآن کو پیش ہے، کیونکہ قرآن میں ان چیزوں میں زیادہ غور کرتے ہیں جن کا قرآن نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ بس حضرت موسیٰ کے واقعہ میں موسیٰ پہ کم توجہ ہے، فرعون پہ اتنی توجہ نہیں ہے، سامری پہ توجہ نہیں ہے۔ سوال اٹھائیں گے کہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا کیا نام تھا، وہ آپ کو کیا لگے حضرت موسیٰ کی پھوپھی سے؟ جب قرآن نے نہیں ذکر کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ اگر جان بھی لیا کہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا نام کیا تھا، وہ قرآن نے جو شخصیتیں متعارف کروائی ہیں ان کو پہچانو وہ کیا ہیں، موسیٰ ہے، فرعون ہے اور سامری، اور پھر اپنے زمانے کا موسیٰ و فرعون و سامری دیکھو، یہ خدا نے متوجہ کرنا چاہا، ان آئینوں کو دیکھو اور دیکھو ان میں کیا رکھا ہے۔ کسی شاعر کو بھی یہی مشکل تھی، انہوں نے بھی اپنی نظم میں یہی شکوہ کیا کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، یعنی وہ بات جو پوری مجلس میں، پوری تقریر میں جس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہوا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ جو بات ہوتی ہے وہ ناگوار گزرنی چاہیے نا، جو بات نہیں ہوتی وہ ناگوار گزرے. خوب مشکل ہے. قرآن نے جو بیان کیا اس کی طرف توجہ کریں, جو چھوڑ دیا قرآن نے آپ بھی چھوڑ دیں اس کو. نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا, ایوہ المتکلف, اے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالا ہوا ہے, جس نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے, تو کیوں قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ قرآن امام ہے یا تو امام ہے قرآن کا؟ جہاں قرآن تجھے لے جاتا ہے تو وہاں جا, نہ جہاں تو جانا چاہتا ہے وہاں قرآن کو بھی ساتھ لے جا. قرآن نے ذکر کیا کہ وہ درخت تھا ممنوع, آدم سے کہا کہ یہاں پر رہو, یہ ممنوع حصہ ہے, یہ مجاز حصہ ہے. جیسے ابھی اسی حسینیہ میں, اسی مسجد میں بعض ایسے ایسے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے. وہ اب جہاں داخلہ ممنوع ہے وہیں جانے کو زیادہ جی کرتا ہے کہ دیکھیں اندر کیا رکھا ہوا ہے, اسی کھڑکی سے, درار سے یا اسی روزن سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے. اور جہاں پر علامت لگی ہوئی ہے, نشان تیر کا لگا ہوا ہے کہ یہاں جانا ہے, وہاں جانے کو جی نہیں کرتا. ایسے ہوتا ہے ممنوع جگہ پر, جہاں گاڑی, کسی نے پوچھا تھا کہ گاڑی کہاں پارک کروں, شہر میں جا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ گاڑی کہاں پارک کروں, کہا جہاں لکھا ہوگا گاڑی پارک کرنا ممنوع ہے وہیں پر پارک کر دینا گاڑی, وہ سمجھ لینا پارکیں گے وہ. اس لیے آدم کو رکھا زمین کے سے پہلے اس زمین سے مشابہ جگہ پر, تاکہ آدم بخوبی آشنا ہو جائے ممنوع چیزوں سے کیسے رکا جاتا ہے اور مجاز چیزوں سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے, ممنوع چیزوں کے ارتکاب کا نقصان کیا ہوتا ہے اور مجاز چیزوں کے ارتکاب کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور آدم کو بخوبی یہ تجربہ ہوا. پھر اس کے بعد جب زمین پر آئے تو ایسا اشتباہ دوبارہ تکرار نہیں ہوا. کوئی پھل اور میوہ آدم نے غلطی سے نہیں کھایا, کیونکہ ایک دفعہ چکھ چکے تھے, ایک دفعہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں ممنوع بھی ہیں, یہاں مجاز بھی ہیں, ان مجازات و ممنوعات کے درمیان زندگی بسر کرنا, اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالی نے دین مقرر کیا انسان کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے دین مقرر کیا کہ اس دین کے سائے میں تم زندگی بسر کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز تمہاری حیات کے لیے مفید ہے, کون سی چیز تمہاری حیات کے لیے مضر ہے, کس میں تمہاری زندگی ہے, کس میں تمہاری موت ہے, کس کون تمہاری ہلاکت کا سبب ہے اور کون سی چیز تمہاری حیات کا سبب ہے. جب خدا اور رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے, اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے بھی ہیں جو تمہیں کسی دوسری چیز کی طرف پکارتے ہیں, اللہ اور رسول کے مقابلے میں بھی ندا موجود ہے, دعوت موجود ہے. اگر اس دعوت کی طرف تم نے توجہ کی, اس میں تمہاری ہلاکت ہے, اس میں تمہاری نابودی ہے, اس میں تمہاری بربادی ہے. دین انسان کے لیے مقرر کیا, دین سے آزاد نہیں رکھا انسان کو, اور دین کے اوپر بھی ایک سایہ رکھا, ایک ضمانت فراہم کی دین کو, تاکہ دین بھی جب انسانی معاشرے میں آئے انسان سے اس کا سروکار ہو, اور دین کی جو آفات اور دین کی جو بلائیں ہیں انسان کی طرف سے دین پر نازل ہوتی ہیں, ان آفات سے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین کا بھی ایک حصار مقرر کیا. دینداروں کو بھی کہا کہ اس خیمے کے نیچے آ جاؤ, اور دین سے بھی کہا کہ دین بھی اسی کے نیچے رکھو. اگر دین اس سے نکال لیا باہر, پھر دین تمہارے اختیار سے نکل جائے گا, پھر دین کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں گی جو دین کا حلیہ بگاڑ دیں گی. اور انسان بھی اگر اس حصار سے, کلے سے باہر چلا گیا, انسان بھی تباہی کی طرف چلا جائے گا. اس حصار کا نام, اس کلے کا نام خداوند نے ولایت رکھا. لہذا حدیث میں بھی ہے, ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, خداوند کا یہ فرمانا ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے, مضبوط قلعہ ہے میرے دین کا, اور جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا, لیکن جو اس قلعے سے باہر رہ گیا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اگر حقیقتاً انسان فلسفہ زندگی سمجھتا ہو, کبھی دین سے باہر زندگی بسر نہیں کرے گا, اور حقیقتاً اگر دین کو سمجھتا ہو, کبھی ولایت سے باہر غیر ولائی دین قبول نہیں کرے گا, ولایت سے ہٹ کر دین کے قریب نہیں جائے گا. انسان بہت کچھ، انسان کی جانب سے دین کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں، انسان کی طرف سے آفتیں اور بلائیں۔ سہرم پھر آج ضرورت ہے کہ جگہ تنگ ہے، پیچھے اشارہ کر رہے ہیں کہ مومنین تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ آگے جگہ ہے، آگے تشریف لیں۔ انسان کے مختلف طبقات، انسانی مختلف گروہ دین کے لیے خطر بھی ہیں۔ دین ان کی نجات کے لیے آیا، دین ان کی حفاظت کے لیے آیا، دین ان کی پاکیزگی کے لیے آیا، لیکن انسانوں کی طرف سے دین کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ بہت سارے طبقات حکومتوں سے، حکمرانوں سے، شہنشاہوں سے، بادشاہوں سے، مستبدین سے، آمریت سے، ملوکیت سے دین کو خطرات ہیں۔ دین ملعبہ رہا ہے، دین بازیچہ بنا رہا اور ہے، ابھی تک بنا ہوا ہے، دین بازیچہ ہے ایک گروہ کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان کی طرف سے بھی خطرات دین کو لاحق ہیں، وہ جو اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، یا میں بہتر کہوں دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں، چونکہ بعض ہیں، خدا نے کسی کو دین کا ٹھیکہ نہیں دیا ہوا، دین پبلک کے لیے ہے، دین ہر انسان کے لیے ہے، دین کا خدا نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا۔ لہذا جو ٹھیکے دار بنتا ہے دین کا، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے دین کو۔ دین آپ کا ہے، دین میرا ہے، دین سب کا ہے، دین کی حفاظت سب کا کام ہے، دین پہ غیرت دکھانا سب کا کام ہے، دین کے لیے قربانی دینا سب کا کام ہے، دین کے لیے میدان عمل میں آنا سب کا کام ہے۔ یہ دین ہے، مجلس عزا دین ہے، اس مجلس عزا کا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے، فریضہ ہے ہر ایک کا۔ اگر ایک کا فریضہ پڑھنا ہے، ایک کا فریضہ دری بچھانا ہے، ایک کا فریضہ ساؤنڈ لگانا ہے، ایک کا فریضہ آ کر شرکت کرنا ہے، خوب یہ فرائض ہے، تقسیم شدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹھیکے دار ہے اور دوسرے اس کے رہین منت ہے، نا، دین سب کے لیے خدا نے بنایا ہے، دین کے اوپر ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا حق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا زیادہ حق ہے دین پر اور دوسروں کا کم تر حق ہے۔ وہ ان ٹھیکے داروں کی طرف سے بھی دین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ دین ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں دین کا رخ موڑ دیں۔ انسان کی طرف سے آفتیں اور بلائیں دین کے اوپر فراوان نازل ہوتی ہیں۔ یہ اندرونی آفتیں دینداروں کی طرف سے اور بیرونی آفتیں دین کے دشمنوں کی طرف سے۔ اگر ایک ایسی چیز ہو جس کو اندر سے بھی خطرہ ہو، جس کو باہر سے بھی خطرہ ہو، اندر اور باہر جب دونوں سے کسی چیز کو خطرہ ہو، اس چیز کو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کے لیے کتنی سپر کی ضرورت ہے، کتنے مضبوط قلعے کی ضرورت ہے کہ جو دین کو اندر سے بھی بچائے، جو دین کو باہر سے بھی بچائے۔ اسی قلعے کا نام خدا نے ولایت رکھا ہے، اسی قلعے کا نام خدا نے ولایت رکھا۔ ولی اس لیے چاہیے دین کو، ورنہ کتاب خدا، کتاب آسمانی میں دین لکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا، کیا ضرورت تھی سات سلسلہ ولایت شروع کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ کتاب خدا لوگوں تک تو پہنچ جاتی، اور اس سے پہلے خدا کی کتابیں آسمانی لوگوں تک پہنچی ہیں، انجیل پہنچی ہے، تورات پہنچی ہے، دیگر صحف انبیاء لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن بشر کی دسترس سے خالی نہیں رہے، محفوظ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ وہ کتابیں تھیں، لیکن وہ کتابیں ولایت کے حصار کے اندر نہیں تھیں۔ خداوند نے فرما دیا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کا ضامن ہوں، نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس ذکر کے محافظ بھی ہیں. اس ذکر کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ خدا خود تو کسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر نہیں کہے گا کہ اے دشمن دین, اے محرف دین, اے دین کے اندر تحریف کرنے والے, خبردار تو دین کے اندر تحریف نہیں کرنا. بلکہ خدا کا بنایا ہوا نظام اسباب کا نظام ہے. خدا نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہوا ہے. اگر کسی کو تحریف قرآن سے روکنا ہے تو کسی سبب کے ذریعے سے روکے گا. اسی سبب کا نام ولایت رکھا گیا ہے. ولایت کے لیے جو تعبیر قرآن نے استعمال کی, ولایت حبل متین ہے, ولایت حبل اللہ ہے, ولایت عروۃ الوثقی ہے, اور ولایت صراط مستقیم ہے. یہ ولایت کے القاب ہیں کہ اگر جادہ ولایت پہ آ جاؤ, ولایت صراط مستقیم ہے. ولایت آپ کو دائیں اور بائیں لے کر نہیں جائے گی, لیکن اگر ولایت سے ہٹ کر کسی کے پیچھے چل پڑے, ولی سے ہٹ کر کسی کے پیچھے چل پڑے, ولی خدا سے ہٹ کر کسی اور کو دامن اگر تھام لیا تو کوئی ضمانت نہیں ہے, بلکہ یقین ہے وہ تمہیں یا دائیں لے جائے گا یا بائیں لے جائے گا. اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الیمین و الشمال مدلہ, دائیں اور بائیں دونوں گمراہیاں ہیں, دائیں اور بائیں دونوں گمراہیاں ہیں. والطریق الوسطی ہی الجادہ, اور یہ صراط مستقیم, یہ درحقیقت نجات کا راستہ ہے. فرمایا کہ اسی نجات کے راستے پر میں موجود ہوں. ہم بھی پانچ وقت نماز میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں صراط, پہلے تو ہدایت فرما. بعضوں کو آر محسوس ہوتی ہے جملہ کہتے ہوئے کہ خدایا ہمیں راستہ دکھا. کیا کہتے ہیں؟ یہ راستہ تو اسے دکھایا جائے جس نے دیکھا ہوا نہیں ہے. اہدنا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. نہ کیوں آر کیوں محسوس کرتے ہیں, ننگ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ بس کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ مجھے آپ ایڈریس سمجھا دیں, بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں آر محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی سے